الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منه القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قابل احترام دوستو، بزرگو، جو حدیث پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مرتبہ وعظ فرمایا، اور آپ کا وعظ ایسا تھا کہ اس وعظ کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، جو کیفیت اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو دل متاثر ہوئے اور آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان تو، یہ نصیحت تو ایسی ہوئی کہ جیسے آپ نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے دنیا سے آپ نے نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائے، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اطاعت کی اور مان کر چلنے کی۔ اگرچہ کہ کوئی غلام عام آدمی ہی حکم کیوں نہ دے، تمہارے درمیان اگر کوئی عام آدمی ہی امیر اگر بن جائے، اگر اس کا بھی حکم ہو تو تم اس کی بھی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، زندگی پائے گا، پس وہ دیکھے گا بہت بڑے اختلاف کو، اس موقع پر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو، جو مہدیین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، اس پر جمع رہنا، اپنے داڑوں کے ذریعے سے میری سنت کو اور ان کے طریقوں کو پکڑے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچائے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین کے اندر وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ آپ نے امت سے یہ فرمایا کہ امت عن قریب اختلاف کو دیکھے گی. اللہ تعالیٰ نے دین جو نازل فرمایا اس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ عقائد کا ہے, ایک حصہ اعمال کا ہے. ہمارے پاس جو دین ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک عقائد ہیں جس کو دین کہتے ہیں اور ایک اعمال ہیں جس کو شریعت کہتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ حصے ہیں. بعض چیزیں ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں, بعض چیزیں ہیں جو احکام اور عمل کرنے کے متعلق ہیں. عقیدوں کو ماننا چاہیے, احکام پر عمل کرنا چاہیے. ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. عقائد میں اور احکامات میں, دین میں اور شریعت میں, وہ فرق یہ ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک, عقائد ایک ہی ہیں. عقائد میں, دین کی بنیادوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجے, ہر ایک کے پاس ہم نے یہ وحی بھیجی, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بس اسی کی بندگی کرنا. توحید کا عقیدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو تھا, آج تک بھی وہی عقیدہ ہے, اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں. نبوت اور رسالت سے متعلق جو عقیدہ آپ کے زمانے میں تھا, آج تک بھی وہی عقیدہ ہے. رسالت سے متعلق, قیامت سے متعلق, جنت اور جہنم سے متعلق, فرشتوں اور رسولوں سے متعلق, تو عقیدے بدلے نہیں, عقیدے بدلتے نہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو عقیدہ دیا, وہی عقیدے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح پچھلی قوموں میں عقیدوں میں گمراہی آئی, عقیدوں میں فتنے آئے, اور وہ فتنے قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بیان کیے گئے, یہودیوں کے اندر عقیدوں میں کیا کیا فتنے پیدا ہوئے, عیسائیوں کے اندر عقیدوں میں کیا کیا فتنے پیدا ہوئے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریک کیا, حضرت مریم کے ساتھ انہوں نے جو عقیدہ باندھا, یہ سب کیا ہے؟ عقیدوں کی گمراہی ہے. جو عقیدوں میں گمراہی پچھلی قوموں میں آئی, وہی گمراہی اس امت میں بھی آئے گی. ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی. جو گمراہی عقیدوں میں, جو اختلاف امت پچھلے قوموں میں آئی گمراہی عقیدوں کے لینس سے, وہی فتنے, وہی عقیدے اسی قسم سے ملتے جلتے اس امت میں بھی آئیں گے. لیکن پچھلی قوموں میں اور اس امت میں ایک بڑا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت یہ دی, ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا, پچھلی قوموں میں عقیدوں میں جو گمراہی آتی تھی, وہ فتنے پوری امت کو لپیٹ میں لیتے تھے. ایسا لپیٹ میں لیتے تھے کہ قوم کا, امت کا کوئی فرد نہیں بچتا تھا. لیکن یہ امت قیامت تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گی کہ عقیدے کے فتنے امت میں پھیلیں گے. لیکن لا تزال من امتی طائفۃ, حدیث پاک میں فرمایا, پوری امت عقیدوں کی گمراہی میں جمع ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک جماعت اجتماعی طور پر راہ حق پر, دین حق پر, صحیح عقیدوں پر, صحیح ایمان پر, صحیح بنیادوں پر قائم رہے گی قیامت تک کے لیے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور دنیا تک انسان اگر اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہے, عقیدوں کے فتنوں سے بچنا چاہے, اس جماعت کو دیکھ کر اپنے عقیدوں کو درست کر سکتا ہے. یہ فرق ہے نا. پچھلے قوموں میں بھی عقیدوں کے فتنے آئے, لیکن جب پوری قوم اس فتنے میں لپیٹ میں آتی تھی, شرک کا, کفر کا, تحریف کا, اللہ کی کتابوں کے تبدیل کا, یہ فتنے جب امت میں پھیلتے تھے پچھلے, تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتے تھے, بھائی جاؤ اب جا کر جو فتنے اس امت میں توحید کے, یعنی شرک کے لائن سے, کفر کے لائن سے, عقیدوں کے لائن سے آئے ہیں, اس کو درست کرو. لیکن اس امت کے لیے جو نبی دیے, وہ نبی آخری نبی ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آخری نبی ہیں، اس امت کے لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عقیدوں کے فتنے اس امت میں نہیں پھیلیں گے، پھیلیں گے. آپ نے پیشن گوئی دی، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ باب ہے، باب استراق الامم، امتوں میں فرقہ پیدا ہونا، امتوں میں تفریق پیدا ہونا، عقیدے کے لائن سے، علم کے لائن سے. یہ پیشن گوئی اور اس کے متعلق حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیان کی. لیکن اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، تو اللہ نے اس امت کی حفاظت کا ایک غیبی نظام یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک جماعت میری امت میں ایسی قیامت تک رہے گی جو جماعت اجتماعی طور پر امت کے اندر گمراہ نہیں ہوگی. آج بھی وہ جماعت ہے، اگر کوئی اپنے عقیدوں کو صحیح عقیدوں بنانا چاہے، اپنا دین صحیح دین بنانا چاہے، اس جماعت کے مطابق اپنا دین بنائے، ان کے جو عقیدے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں، عقیدے الگ ہیں، اعمال الگ ہیں، دین الگ ہے، احکام الگ ہیں. جیسے پچھلے قوموں میں عقیدوں میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوئی، اس امت نے بھی آپ نے پیشن گوئی دی، لیکن پچھلی امتیں ساری کی ساری اس فتنے میں لپیٹ میں آ گئی. لیکن اس امت کی ایک جماعت ایسی رہے گی جس کو اللہ رب العزت اجتماعی طور پر راہ حق پر قائم رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے، شریعتوں کے اندر، احکامات کے اندر جو اختلاف ہے، اعمال کے اندر جو اختلاف ہے، وہ اختلاف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف ہے. عقیدوں میں اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے، رسول رسالت پر، آخرت پر، جنت اور جہنم پر، فرشتوں پر، قضاء و قدر پر، ان عقائد میں ذرا بھی نہیں اختلاف نہیں. لیکن اعمال میں اختلاف ہے، یوں کہیں شریعت میں اختلاف ہے. جو شریعت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں تھی. بنی اسرائیل کی جو شریعت تھی وہ ہماری شریعت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو شریعت دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا دوسری شریعت دی گئی. شریعتیں بدلتی رہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت قوم کے مزاج کے لحاظ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا کیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین عقیدہ ایک رہا، شریعتیں مختلف رہیں. شرعتم و منہاجا، نہج الگ الگ رہا. نماز کا طریقہ اس قوم میں الگ تھا، ہماری اس امت میں الگ ہے. بلکہ ایک بات آگے بڑھ کے یہ کہیں، اعمال میں اختلاف قیامت تک رہے گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اعمال میں اختلاف قیامت تک رہے گا. اور اعمال میں اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کے درمیان رہا. آپ نے اس اختلاف کو برا نہیں کہا، آپ نے اس اختلاف، ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ دو شخص سفر میں نکلے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، نماز کا وقت آیا، تو ایک آدمی کیا کیے، تیمم، دونوں مل کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیے. دیکھیں اختلاف، دیکھیں کیسے عمل میں، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا. ایک نے کہا بھائی پانی ملا، میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھتا ہوں. ایک نے جو ہے نا وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی. دوسرے نے کہا نہیں، وضو جو ہے تیمم وضو کا بدل ہے، تیمم وضو کا نائب ہے، میں نہیں کرتا، میں نے جو پڑھ لی وہ پڑھ لی. یہ دونوں عمل اختلاف کے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تم گمراہی پھیلا رہے ہو، آپ نے کیا فرمایا، دونوں نے ٹھیک کہا، لیکن ایک کے بارے میں فرمایا تم نے سنت کے موافق کیا. جو صحابی تیمم کر کے نماز پڑھے اور پانی کے ملنے کے باوجود بھی دوبارہ وضو کر کے نہیں دہرائی، ان سے فرمایا تم نے سنت کے موافق کیا. اور جو صحابی دوبارہ وضو کر کے پڑھے، فرمایا تم کو دو نمازوں کا ثواب ملا. سنت کے قریب الگ اور پھر دو نمازوں کا ثواب الگ. کیونکہ عمل میں جو اختلاف یہ اس زمانے سے چلا رہا ہے, اور وہ اختلاف کی بنیادی یہ نہیں تھی کہ یعنی ان کا منشا یہ تھا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے, بنو قریظہ کے لیے بھیج رہے تھے, فرمایا تم میں سے کوئی شخص راست یعنی بنو قریظہ میں سے پہلے عصر نہ پڑھے. کیا مطلب؟ وہاں پہنچ کر عصر پڑھنا ہے. جب صحابہ کی وہ جماعت چلی وہ عصر کا وقت قریب ختم ہو رہا تھا, اب وہاں دو اختلاف ہو گئے, کیا کریں بھائی؟ ایک نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے, ایک نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا وہاں پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھنا. تو انہوں نے کہا اصل مقصد یہ تھا کہ اتنی تیزی سے چلو کہ عصر سے مغرب سے پہلے پہنچ جاؤ, وہاں عصر پڑھو. اب نہیں ہوا کسی وجہ سے ہم یہیں پڑھیں گے. چنانچہ ایک جماعت نے وہیں پڑھی, ایک جماعت پہنچ کر تاخیر سے پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں کے عمل میں جب اختلاف آیا تو آپ نے فرمایا, دونوں کی تحسین فرمائی, دونوں کا مقصد عمل کرنا تھا, اللہ کے حکم نبی کی سنت کو پورا کرنا تھا, دونوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. تو اسی لیے دوستو ایک اختلاف ایک فتنہ وہ ہے جو عقیدے کے لین میں آتا ہے, ایک فتنہ وہ ایک اختلاف وہ ہے جو اعمال میں ہے. اعمال کے اندر جو فتن جو اختلاف ہے وہ اختلاف مطلوب ہے, وہ رحمت ہے, یہ قیامت تک رہے گا. اسی لیے جب فرقہ بندی کی جو بات ہوتی ہے حدیثوں میں اور قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے, امت میں اتنے فرقے ہوں گے, فوراً ہمارا ذہن یہ جاتا ہے او دیکھو یہ بھی ایک فرقہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے, تو ہاتھ سینے پہ رکھ کے باندھ کر ہاں آج جو ہے زور سے آمین کہ یہ فرقے نہیں ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں, یہ مکتب فکر ہیں جس کی اصل قرآن اور سنت ہی ہے, جس کی اصل قرآن و سنت. یہ بہت بڑی ہمارے اندر غلط فہمی ہے کہ ہم جو حدیث سنتے ہیں امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے, وہ 72 کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں یہ سب جتنے بھی جو ہے نا نماز میں اس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں کوئی یہ کر رہا ہے یہ سب جو ہے نا ان کے بارے. نہیں نہیں یہ وہ اختلاف مطلوب نہیں ہے, بلکہ وہ عقیدے کا اختلاف, عقیدے کا فتنہ, عقیدے کی گمراہی وہاں مراد ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کی. وہ فرقہ بندی یہ نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی موجودگی میں اختلاف رہا, صحابہ کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مسلک تھا کہ آدمی جو ہے آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کھا لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, دوسرے صحابہ دوسروں کا نہیں تھا, لیکن یہ اختلاف مطلوب نہیں ہے. تو بہرکیف اعمال میں اختلاف یہ الگ چیز ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتیں بدلتی رہیں, اور جب شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی تو آپ نے جو شریعت پیش کی اس میں بھی آپ کا عمل مختلف رہا. کبھی آپ نے رفع دین کیا, کبھی نہیں کیا, کبھی آپ نے آمین زور سے کہی, کبھی آمین آہستہ کہی, یہ الگ مستقل ہے. اس اختلاف کو فرقہ بندی کہنا, اس اختلاف کو تفرقہ کہنا, یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. حدیث پاک کے اندر جو اشارہ کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری, کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا دیکھو تقوی اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو, اطاعت کو اور سننے کو, بات سننا اور ماننا اس کو لازم کرو, اگرچہ کہ بولنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. پھر فرمایا تم میں سے جو شخص زندگی پائے گا وہ دیکھے گا, ایک حدیث پاک میں ہے. ایک چیز ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے, عقیدوں میں اختلاف صحابہ کے اندر نہیں رہا, یہ بھی ایک عقیدہ ہے, عقیدوں میں اختلاف صحابہ کے اندر نہیں رہا. پورے کے پورے صحابہ اجتماعی طور پر اس عقیدے پر قائم رہے جو عقیدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. عقیدوں میں فتنہ صحابہ کے اندر کبھی نہیں آیا. اس کی دو وجہ ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے, آپ کی صحبت میں رہ کر جو ایمان انہوں نے سیکھا, جو عقیدہ انہوں نے سیکھا, لہٰذا ظاہر سی بات ہے استاد کے اثرات ہوتے ہیں, دور کے اثرات ہوتے ہیں, زمانے کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کی صحبت میں رہ کر جو صحابہ اکرام نے ایمان اور عقیدہ سیکھا ان کے ایمان اور عقیدہ شکوک و شبہات اور فتنے سے پاک صاف تھے. جو عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اسی عقیدے پر وہ دنیا میں رہے، انہی عقیدوں کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا یہ آدمی عقیدہ بنائے کہ صحابہ اکرام کے اندر عقیدوں میں فتنہ نہیں آیا، بلکہ عقیدوں میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ صحابہ کے بعد کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی تابعین کے دور میں، تابعین کے اندر نہیں کہنا چاہیے، تابعین کے اندر نہیں ہوا بلکہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں. صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر ان کی ایمان کی حالت میں موت آئی ہو، صحابی ان کو کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا حجاز اسلام میں داخل ہو گیا تھا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نہیں کیے، تھے آپ کے زمانے میں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے مدینے میں، آپ کو دیکھا نہیں، لیکن صحابہ کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، جاؤ معاذ وہاں جا کے تم کیا کرو، قاضی بنو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو سکھاؤ لوگوں کو. تو جتنے یمن کے لوگ تھے وہ یمن کے لوگ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھے، ایمان کلائے، ایمان کی حالت میں، اور ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی، تو وہ سب کے سب تابعی بنے. اس میں سے بہت کم لوگ جو ہے نا مدینہ آئے اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابی بنے، لیکن جو لوگ، جو عورتیں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی حالانکہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیا نہیں بنے، صحابی نہیں بنے، صحابی اس کو کہتے ہیں. تو عقیدوں میں جو گمراہی ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس کو کہیں، عقیدوں میں گمراہی اور عقیدوں کا فتنہ، یہ صحابہ کے اندر نہیں تھا بلکہ صحابہ کے بعد کے زمانے میں شروع ہوا، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں. جتنا زمانہ نبوت سے دور ہوتا گیا اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی عقیدوں میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں بھی حدیث میں سین ہے. آپ نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، عن قریب سین جو آتا ہے فعل کے اندر، وہ عن قریب کا معنی آتا ہے، ستفرقوا من امتی، عن قریب میری امت میں 72 میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. عن قریب کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان صحابہ میں کیا نہیں تھا، عقیدوں میں گمراہی نہیں تھی، عن قریب ہوگا اب نہیں ہے. 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے، آپ نے دوسری دلیل دی، یہ صحابہ میں عقیدوں میں گمراہی نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. سنیں، تو صحابہ میں دوستو کیا نہیں ہوا، عقیدوں میں گمراہی، عقیدوں میں فتنہ نہیں آیا. اعمال مختلف رہے، اعمال میں اختلاف رہا، ہاں ایک صحابی یمن گئے، ایک صحابی کوفہ گئے، ایک صحابی مدینہ منورہ گئے، مختلف ایک صحابی شام گئے، جو کچھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دیکھا اس کو وہاں چلایا، عملوں میں اختلاف رہا، عقیدوں کے اندر فتنہ، عقیدوں کے اندر گمراہی نہیں آئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یہ ہم جو ہے نا یہ ذہن بنانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین دیا، ایک ہے کہ عقیدوں کی لائن کی بات، دوسری ہے اعمال کی لائن کی بات. عقیدوں کے اندر جو فرقے اور عقیدوں کی گمراہی ہے، یہ گمراہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، صحابہ کے اندر نہیں بلکہ بعد کے، اس کے بعد شروع ہوئی. کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے جو گمراہ فرقے جو وجود میں آئے، جس جو عقیدوں میں جہاں سے فتنے شروع ہوئے، وہ فتنے قیامت تک نہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، وہ عجیب فتنے تھے. ہاں، تفضیل کا فتنہ، عقلیت کا فتنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے بارے میں ایک جماعت غلو کرے گی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت اور عقیدت کی کہ ان کو خدا مانا، خدا 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 ان کے اندر خدائی کو تسلیم کر لیا. فرمایا علی ایک جماعت تمہارے حق میں بھی خدائی کا حلول کرے گی اور ایک جماعت تم سے اتنی عداوت کرے گی، اتنی عداوت کرے گی حتیٰ کہ عداوت کی اور کیسے گی کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، نعوذ باللہ ایمان سے خارج کہا، اور جس شخص نے ان کو شہید کیا اس نے اس عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو ایک جماعت کیسے، فرقے جو کیسے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، یہ اصل میں کیا ہے، سیاسی وجوہات، باہر کی سازشیں، اس کو مذہبی لباس پہنا کر امت کے اندر یہ فرقے گویے عقیدوں میں فرقے پیدا ہوئے. اور ایک فرقہ کون سا تھا، ایک فرقہ تھا معتزلہ کا. یہ خوارج ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ، صحابہ اکرام کو ایمان سے خارج جنہوں نے کہا. ایک شیعت کا فرقہ ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غلو کیا کہ خدائی ان کے اندر حلول کر دی. اور ایک معتزلہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا دیکھو بھائی کہ قرآن صحیح بات ہے، حدیث صحیح بات ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، عقل سب سے افضل چیز ہے. دوستو کیا ہے معلوم، یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر یہ جو بات ہے معتزلہ کا جو فرقہ فتنہ ہے، آج نام ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ذہنیت اور باتیں یہ چل رہی ہیں. نام نہیں ہے، آج نام نہیں ہے، خوارج کہاں ہیں نظر نہیں آئیں گے لیکن کام ہے. معتزلہ کہاں ہیں نہیں ہے لیکن کام پورے ہو رہے ہیں. ان کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، وہ عقیدہ کیا تھا، ایک ہے نقل ایک ہے عقل. نقل کہتے ہیں قرآن اور سنت کو، عقل کہتے ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے. عقل پر نقل کو رکھو، اوپر جو ہے نا قرآن اور سنت ہونی چاہیے، نیچے جو ہے نا عقل ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، ہم قرآن اور سنت کو دیکھیں گے، جو بات ہماری عقل میں آئے گی ہم اسے تسلیم کریں گے، اور جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی اس کو انکار کر سکتے ہیں تو انکار کریں گے، اگر انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کی تعویل کریں گے. یعنی قرآن اور حدیث کی جو بات ہے اس بات کو انہوں نے عقل پر پرکھا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. حدیث، ایمان کے ساتھ کسی نے اگر یہ حجر اسود کا بوسہ دیا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا. یہ حدیث جب معتزلہ کے سامنے آئی تو انہوں نے لا حول پڑی، اللہ کا ہاتھ پتھر، یہ بات عقل میں آ رہی ہے. یعنی دین کی بات کو عقل پہ لانا، اس کی وجہ سمجھ میں آئی تو عمل کرنا، سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ دینا، انکار کرنا یہ دین نہیں ہے، یا انکار نہیں کر سکتے تو پھر اس کی تعویل کرنا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، ایسی عجیب کتاب ہے جس کے اندر شریعت کے احکام کے اسرار کو اور اس کی حکمتوں کو حضرت نے لکھا، بڑی عجیب کتاب جس میں شریعت کے اسرار لکھے ہیں، رموز لکھے ہیں، حکمتیں لکھے ہیں. لیکن اس کتاب کو لکھنے سے پہلے شروع میں حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہر کتاب کا پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھنے والا وہ جملہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، دیکھو اللہ رب العزت کے جو احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اور جو آپ کا دین ہے جو شریعت ہے اس پر عمل کی بنیاد حکمت نہیں ہے. اے علم جان لو اچھی طرح، شریعت پر عمل کی بنیاد حکمت نہیں ہے. کیا مطلب، یہ عمل سمجھ میں آیا تو کریں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں کریں گے، یہ عمل شریعت کی بنیاد نہیں ہے. تو پھر حضرت نے لکھا کہ شریعت پر عمل کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے نا why you doing like this، اس کا ایک جواب، حضرت نے بڑا عجیب جواب لکھا، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، یقین سے کہنا یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اس سے بڑی کوئی حکمت ہو ہی نہیں سکتی. سود کیوں نہیں لیتے آپ، اللہ کا حکم ہے. وہ بات کی بات ہے کہ ہم اس لیے نہیں لے رہے، اس لیے لے رہے، وہ بات کی تفصیل ہے. نماز پانچ وقت ہی کیوں پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. رکوع میں اس طرح کیوں جھکتے ہیں اور سجدہ دو کیوں کرتے ہیں ہر رکعت میں، نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم ہے. اس سے بڑی حکمت یہ لفظ اگر ہم اپنی گھٹی میں ڈال لیں, اپنے بچوں کو سکھا دیں, بچوں کے عقیدے اور دین محفوظ رہیں گے. ہاں, ورنہ بچے جائیں گے کہاں, ایسی جگہ ارتداد میں پہنچیں گے کہ ہم پکڑ بھی نہیں پائیں گے ان کو. ہر حکم کی بنیاد عقل پر سوچنا. معتزلہ, انہوں نے یہ فتنہ شروع کیا, یہ کام انہوں نے شروع کیا اور جمع نام ختم ہو گیا, اور آج اس کی خوبو لوگوں میں باقی ہے, ہے نہیں ہے. قرآن کی کوئی بات, حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مثال میں نے بہت مثالیں ہیں اس کی. اب انہوں نے کیا کیا, لا حول ولا قوۃ اللہ کا ہاں پتھر, حجر اسود دیکھے نا, حجر اسود, حجر اسود اتنا بڑا نہیں ہے حقیقت میں. حجر اسود اصل میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چار پانچ پتھر ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے. وہ کسی لڑائی کی وجہ وقت جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, لیکن اس کو کیا کیا, اس کو جو ہے نا چاندی کے شیشے میں پگھلا کر اس کو کیا کیا گیا, اس کو اس کے اندر بٹھایا گیا ہے. ہاں, اس کی فضیلت ہے. اب یہ بات جب سامنے آئی تو انہوں نے کہا انکار کر دیا. نہیں, انکار کر دیا. یہ اور سب سے انکار کرنے کی سب سے آسان صورت کیا معلوم, سب سے آسان آج ہے وہ چیز, یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کو ضعیف بولنا بچوں کا کھیل بن گیا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی حدیث میں, نہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث میں آتا ہے, ہاں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات ہو, نہ قرآن ضعیف ہے نہیں بول سکتے. نہیں بولیں گے تو کیا کرے گا, قرآن بھی ضعیف بولیں گے تو پھر سامنے والا لگائے گا. قرآن کریم کے اندر وہ عقائد ان لوگوں کے سامنے آئے, عقل والوں کے, عقلیت کا جن پر عقل زور تھا, انہوں نے کیا کیا, اس کو تو انکار نہیں کر سکتے. اس کی تعویل انہوں نے کی. ہاں, اس کی تعویل انہوں نے کی. تعویل کیسے کی, قرآن کریم کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جیسے الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ کے وہ صفات, اللہ تعالیٰ کے وہ صفات جو مخلوق کے مشابہ ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ سمیع ہیں, بصیر ہیں, ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں. کیسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں؟ اچھا, فوراً آدمی کیا سمجھتا, سنتے ہیں تو کان, دیکھتے ہیں آنکھ, فوراً یعنی ذہن میں بات آتی ہے. تو جب یہ باتیں پیش آئیں انہوں نے انکار تو نہیں کیا, کیونکہ انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا نا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کیا کہ اس کی تعویل کی. اب اس کی تعویل جو کی, وہاں سے چار فرقے بنے. یہ سارے فرقے وہ ہیں جو عقیدوں میں فتنے پیدا ہوئے. ایک فرقہ کہا یہ سب ہے ہی نہیں, سب جس نام ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ معطلہ. انہوں نے انکار ہی کر دیا, یہ صفات ہے ہی نہیں اللہ کی. نعوذ باللہ, دو چیزیں, ایک اللہ کی ذات, ایک اللہ کے صفات. اللہ کی ذات کا کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن صفات کا جب مسئلہ آیا یہ عقل والوں نے, انہوں نے اٹھایا. بعض ہیں, ایک فرقہ فرقہ مجسمہ جسم سے ہے, انہوں نے کہا نہیں اللہ کی بھی, اللہ دیکھتے بھی ہیں, اللہ کی آنکھیں ہیں, اللہ سنتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کے کان ہیں, اللہ پکڑتے ہیں. انہوں نے پورا جسم ہی ثابت کر دیا, نعوذ باللہ من ذلک. اور ایک ہے فرقہ مشبہ, مشبہ کہتے ہیں مخلوق کے ساتھ انہوں نے مشابہت کر دی. ہاں اللہ بھی سنتے ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ جیسے سنتے ہیں جیسے مخلوق سنتا ہے, مشابہت پیدا کر دی, اس کو کہتے ہیں مشبہ. چوتھا فرقہ ہے اہل سنت والجماعت اور صحابہ اکرام کا, جنہوں نے کہا قرآن کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات برحق ہیں, اللہ سنتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے, اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے. ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے اسباب کی ضرورت ہے, آنکھ کی ضرورت ہے, رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, روشنی کی ضرورت ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں. یرا یسمع دبیبۃ نملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی ظلمۃ اللیلۃ, اندھیری رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر بھی چلتی ہے, اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں, وہ اپنی قدرت سے سنتے ہیں. فوراً ایک قاعدہ بتایا صفات کے بارے میں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ سمیع البصیر یہ کہنے سے پہلے فوراً بتایا اس کے صفات کو اپنے جیسے مت سمجھو, لیس کمثلہ شیء, کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں. وہ سننے والا, وہ دیکھنے والا, وہ پکڑنے والا, وہ ہے نہیں, حدیث پاک میں ہے نہیں کوئی بندہ میرے پاس چل کر آئے میں دوڑ کر آتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں کیسے، یہ آئے دوڑ کر آتا ہوں، چاہے کیسے دوڑتے ہیں، ہم تو بچوں کو دوڑتا ہوا دیکھے، آدمی کو دوڑتا ہوا دیکھے، اللہ دوڑتے ہیں. اب یہ چیز کیا ہو گئی، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ عقیدوں میں گمراہی. اسی لیے اس کے بارے میں ایک بات صاف ہم اپنی زبان پہ لکھ لیں، رکھ لیں، دل کے اندر اس کو بٹھا لیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. بارہا اس سے پہلے بھی کہا جا چکا، کیا ہے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ کیا ہے استواء علی العرش، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، یہ جانتے ہیں ہم، ہاں یہ حق ہے. والکیفیت مجهول، اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. والایمان به واجب، ایمان اس پر لانا واجب ہے. والسوال عنه بدعۃ، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا، بات چیت کرنا بدعت، گمراہی ہے بہت بڑی. یہ وہ گمراہی ہے جو جہنم کی بات ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہی فوراً جو بات ہماری عقل میں آئی اس عقل کو اس کے عقل پر ہم تولتے ہیں. سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی. اسی لیے لوگ آج معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، کرامتوں کا بھی انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز ہے جو عقل میں نہیں آ رہی. قرآن کا انکار، حدیث کا انکار ہی کر دیا. ہاں، اور یہ لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے، یہ معتزلہ جب حدیثوں کا انکار کرنے لگے اور حدیثوں کو ضعیف کہنے لگے، یہ بڑے بڑے محدثین کو انہوں نے نہیں بخشا تنقید پر. بڑے بڑے محدث، چھوٹے تو نہیں، بڑے بڑے، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور جب آئے، پورا شہر 4 میل باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، حضرت آ رہے ہیں، بڑے محدث. اللہ نے، علماء نے لکھا ہے، اللہ جب کسی سے کام لیتے ہیں دین کا، بچپن سے ہی وہ کیفیتیں پیدا کرا دیتے ہیں. جب اللہ کسی سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، بچپن سے ہی وہ کیفیتیں اس بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہمارے پاس دیکھیں کتاب میں، بڑوں کا بچپن، جو بڑے دین کا کام کیے، دین کا کام انہوں نے کیا، ان کا بچپن بھی لکھا گیا کہ ان کی بچپن سے ہی وہ کیفیتیں نکل رہی تھی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا کام کیا، 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ، 15 سال کی عمر میں حضرت حدیث کا اور تفسیر کا درس دینا شروع کر دیے، بلکہ لوگوں سے 15 سال کی عمر میں بیعت لیتے تھے. ہمارے 15 سال کے بچے کو پینٹ بھی صحیح بننا نہیں آتا، کہاں لے 15 سال کی عمر میں، 7 سال میں حفظ قرآن ختم، 10 سال کی عمر میں حضرت علوم سے ختم، 15 سال میں درس دینا شروع کیے، اور اللہ اکبر اتنا بڑا، ہندوستان مغرب اس مشرق کے اندر جتنا حدیث کا علم پھیلا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، ان کا بچپن اتنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بچپن سے وہ کیفیتیں، ہزاروں مشائخ سے انہوں نے حدیث حاصل کیا. جب نیشاپور پہنچے تو سارا شہر نکل کر 4 میل دور پہ استقبال کیا، تشریف لائے. جب حضرت بیٹھے درس میں، حضرت کا درس، سبحان اللہ. ہاں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے ظلم، بہت بڑی چیز ہے. جب آدمی دین کا کام کرتا ہے، حسد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، ظلم بھی اس پر ہوتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ کی مدد کے ساتھ کام کرتا ہے، دوسروں کا ظلم اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسروں کا حسد اس پہ نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن جو آدمی اپنے علم کو اپنی شہرت کا ذریعہ بناتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی زیادتی اور حسد کا شکار ہوتا ہے. حضرت جب درس دینا شروع کیے تو حسد آیا، اچھا میرے بیان والے ادھر جا رہے ہیں، میرے مجلس والے ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. اب وہ نیشاپور میں حضرت، اب وہ جو ہے نا، کسی نے کہلوا بھیجا، مجلس میں جا کے ذرا پوچھو یہ اللہ کی صفت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن مخلوق ہے کیا ہے. کھڑے ہو کے کس نے حضرت سے پوچھا، حضرت سوال ہے، کیا سوال ہے؟ ایک سوال مجھے کرنا ہے، کیونکہ سب سے اس زمانے میں ایک صفت یہ بھی آئی تھی کہ اللہ کی ایک صفت کلام ہے. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ سے. اب قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق ہے کیا ہے؟ اگر مخلوق مانیں گے قرآن کو تو اس کا فنا ہونا لازم آئے گا، اگر قرآن کو خالق مانیں گے تو اللہ کے ساتھ شریک کیا کرنا. یہ بہت بڑا فتنہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں شروع ہوا. تو مجلس میں بجائے حضرت نے فرمایا، بھائی حدیث کا درس دے رہا ہوں، حدیث سنو خاموش، حدیث کا درس. دوبارہ اٹھ کے اس نے پھر سوال کیا، حضرت نے روک دیا بھائی حدیث سنو, حدیث کا درس دینے. حتیٰ کہ اس زمانے میں جو مخلصین تھے وہ صاف کہتے تھے امام بخاری سے حدیث دے لو, ان سے کچھ اعتراض, ان سے عقلیت کے بارے میں سوال نہ کرنا, محروم ہو جائے گا. ورنہ تم ہوتا آدمی جو ہے نا کیا ہے, اوٹ پٹانگ سوالات کر کے جو ہے نا آدمی محروم ہو جاتا ہے. ہاں تو لیکن وہ آدمی جو ہے نا کسی سے بھیجا ہوا تھا, حضرت نے اپنا عقیدہ سنایا, القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے, یہ بولنا تھا. حضرت پر ایسا ابتلا, ایسی آزمائش آئی کہ سارا شہر حضرت کے مخالف ہوا اور حضرت کو نعوذ باللہ ذلیل کر کے نیشاپور سے نکالا گیا. جب امام بخاری اتنے بڑے پائے کے آدمی بخاری شریف کے اندر ایک ایک حدیث غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کر کے لکھنے والے, ایسی بچپن میں ماں نے کہا بیٹا غیبت نہ کر, کیا کہیں بیٹا غیبت نہ کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت سے یہ علم میرے کان میں پہنچا آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اتنا علم, کسی نے کہا تم نے آپ نے جو تاریخ کبیر جو لکھی ہے اس میں تو سارا غیبت ہی غیبت بھرا ہے. تاریخ کبیر حضرت کی بڑی کتاب ہے, اس میں کیا ہے لوگوں کے حالات ہیں جو حدیث بیان کرنے والے, یہ انہیں ایسا تھا انہیں ایسا تھا انہیں جھوٹا تھا انہیں, اس کو کہتے ہیں رجال پر جو لکھی, اس میں تو سارا آپ نے غیبت لکھا. حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا. حضرت نے کہا دیکھو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, بلکہ جو لوگ جرح و تعدیل کے لوگ تھے انہوں نے جو باتیں پیش کی میں نے اس کو اس میں جمع کیا. لیکن علماء بڑی عجیب بات لکھتے ہیں, دوسروں کی رجال لوگوں کی ہسٹری پر جو دوسری کتابیں ہیں اور حضرت امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے, کسی آدمی کے بارے میں جب کوئی بات آتی ہے تو علماء کیا لکھتے ہیں, ضعیف, یہ بڑا کمزور کذاب. حضرت جو ہے نا اپنی تاریخ کبیر میں اس کے لیے صرف زاد لکھ دیتے ہیں, کاف لکھ دیتے ہیں, یعنی اتنا بھی لفظ حضرت گوارا نہیں کرتے کہ کیا ہے اس کو کذاب لکھوں. لیکن حدیث کے بارے میں امانت ہے لکھنا چاہیے, لیکن اس میں بھی اتنی احتیاط کہ میرا قلم سے جتنا ہو اتنا ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکالے, نکالنے والے کون تھے, یہی لوگ تھے جن پر ہاں اتنا سوار تھا اقلیت کا کہ عقل اوپر ہے قرآن و سنت نیچے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا پہنچ گئے, اپنے شہر پہنچے. جب اپنے وطن پہنچے کتابوں میں لکھا ہے ان لوگوں نے وہاں بھی حضرت کو چین سے رہنے نہیں دیا. وہاں کے امیر بخارا کو انہوں نے خط لکھا, حضرت یہ ایسا ایسا آدمی ہے, ان کے ایسے ایسے عقیدے ہیں, ان کو نکالو یہاں سے. اللہ اکبر, کتابوں میں آتا ہے اس نے بڑی پلان کے ساتھ اس نے کہا, اب وہاں کے جو امیر تھے بڑے, وہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا میرے بچوں کو آپ آ کے گھر پڑھائیں. حضرت نے کہا نہیں میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا علم گھروں میں لے جا کے میں سلاطین کے دربار میں اللہ کے نبی کے علم کو رسوا نہیں کرتا. بھیجنا ہے میرے پاس بھیجو, ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا, لیکن آپ الگ پڑھائیں. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کے علم میں تقسیم نہیں کروں گا, نبوت کے علم میں تقسیم نہیں کروں گا, سب ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے. اب آیا امیر بخارا نے کیا کیا, حضرت پر ایسا الزام بہتان تہمت لگائی اور لگا کر نعوذ باللہ جب حضرت کو نکالا وہاں سے, کتابوں میں واقعہ ہے, حضرت کتنے دل پر ایسی, حضرت بڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مستجاب الدعوات تھے, بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں حضرت کی, اور جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا ان سے آدمی ذرا احتیاطی کرنا چاہیے. حضرت نے حضرت شہر سے نکلتے ہوئے دعائیں کی, دو دعا کی, اللہم احفظنا بغضبك, اے اللہ تیرے غصے سے میری حفاظت فرما, اور دوسرا سب سے پہلے حضرت نے دعا فرمائی, اے اللہ اس امیر نے جو مجھ پہ الزام لگایا تہمت لگائی اس کو ذلیل کر دے. حضرت وہاں سے نکلے, اپنے شہر سے نکالے گئے, کچھ ہی دن ہوا ایک مہینہ کسی معاملے میں وہ پھنسا اور خلیفۃ المسلمین نے اس شہر کے امیر کو, امیر بخارا کو گدھے پر بٹھا کر پورا شہر ذلیل اور رسوا کر کے اس کو بھگایا. لوگ کہہ رہے تھے یہ ذلت اور رسوائی امام بخاری کی بد دعا ہے, اسی لیے حدیث پاک میں ایک دعا بتائی، اللہم احفظنا بغضبک ومن سخط اولیائک، اے اللہ تیرے غصے سے میری حفاظت فرما اور تیرے نیک بندوں کے غصے سے، ان کی ناراضگی سے میری حفاظت فرما. تو اللہ کی پناہ جو کتاب ہے نا، اس میں بڑی عجیب دعا ہے، اللہم احفظنا، اے اللہ میری حفاظت فرما کہ علماء کے دل میرے لیے لعنت کریں. انت لاعن القلوب العلماء، کہ علماء کے دل مجھے لعنت بھیجے. کہ امام بخاری اس لیول پہ تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. جیسے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، اللہ تمہاری دعا قبول کرے، اور ان کی دعا لوگ ڈرتے تھے. اور ان کی دعا سے کیا ہوا، ایک آدمی پر انہیں، ایک آدمی نے ان پر الزام لگایا، حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس پہ بد دعا کی. 90 سال کی عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، 90 سال کی عمر میں، اور اسے لوگ مارتے تھے. ایک آدھ دوست ان سے پوچھنے لگا، اتنی عمر میں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ اصل میں یہ کام نہیں ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشاپور سے نکلے، اپنے وطن سے نکلے، یہاں تک کہ سمرقند کا ارادہ کیا، سمرقند جاتے جاتے راستے میں حضرت کا انتقال ہوا. دوستو، جب آدمی پر عقلیت سوار ہوتی ہے، یہ آدمی سامنے کسی کو دیکھتا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشاپور سے نکالنے والے یہی معتزلہ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکالنے والے یہی لوگ تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑے برسائے گئے، جس فتنے میں وہ کون ہو میں کھڑے ہو کہنے لگے قرآن، انہوں نے اللہ کے صفات کو اٹھایا، بھئی وہ صفات ہمارے عقل میں نہیں آ رہے، کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کے اندر ہے، اس کی تعویل کرو. علماء حق نے کہا کہ تعویل نہیں کریں گے، جیسی ہے ویسے اس پہ ایمان لائیں گے. کیفیت اور اس کی کیفیت کو اللہ کی طرف کیا کریں گے؟ ہاں منصور، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ایمان لائیں گے لیکن اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. یہی عقل اور نقل کا فتنہ آج تک امت میں چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عقیدوں میں گمراہی. قبر کے عذاب کا مسئلہ لے لو، قبر کے عذاب کا مسئلہ لے لو، حتیٰ کہ لوگ بات کرتے کرتے جنت اور جہنم کی باتوں کو بھی کہانیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت جہنم کے اندر کچھ ہی چیز نہیں ہے، نام نہیں رہے لیکن کام باتیں ساری کی ساری آج بھی چل رہی ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص زندگی پائے گا، وہ دیکھے گا بہت بڑے اختلاف کو. کون سا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف، وہ فرقہ، وہ فتنے، وہ عقیدوں کے لین کے فتنے ہیں. اس موقع پر کیا کریں؟ اس موقع پر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں کے ذریعے سے مضبوطی سے جمع رکھنا، اس کو چبا لینا. حضرات صحابہ اکرام کی سنت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ وہ آدمی دیکھے، غور کرے کہ میرے عقیدے کیا، وہ میں اس عقیدے پر ہوں کہ جو صحابہ کے عقیدے تھے، اور اس کو پرکھنے کے لیے قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی. ایسا نہیں کہ آدمی فکر نہ فکر. فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑوں کے ذریعے سے انہیں پکڑے رکھو. وایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے اپنے کو بچاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز گمراہی ہے. بدعت کے بارے میں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، کیونکہ بدعت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس دور کا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عقل اور نقل کا فتنہ ہے، عقلیت کا نقل پر غالب آنے کا فتنہ ہے. یہ معتزلہ نے اس کی بنیاد ڈالی اور یہ فتنہ چلا آ رہا تھا. عقلیت کا ایسا دائرہ انہوں نے بڑھا دیا کہ وحی کو بھی پیچھے کر دیا اور عقل کو، عقل کے دائرے کو بڑھا کر دیا. وحی گویا پیچھے ہے، عقل کا دائرہ بڑا ہے. جو بات عقل میں آئے گی ٹھیک ہے، جو عقل میں نہیں آئے گی. آج ہم خود دیکھیں، کیا ہم اللہ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایمان کی بنیاد پر سنتے ہیں یا عقل کی بنیاد پر سنتے ہیں؟ سمجھنا ہے، اللہ کے دین کی باتیں ایمان کی بنیاد پر سنیں گے، اندر سے ایمان کی لہریں اٹھیں گی. اگر عقل کی بنیاد پر سنیں گے تو شکوک و شبہات کی لہریں اٹھیں گی. یہ فرق ہے. صحابہ جب سنتے تھے اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، کیسے اندازہ لگائیں، اذا الشمس کفرت، وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. کیسے یقین سے صحابہ سن رہے ہیں اللہ کا کلام کہ سمندر میں آگ, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, پانی اور آگ دونوں الگ الگ, لیکن آج دنیا تحقیق کر کے لا رہی ہے کہ سمندر میں آگ, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیسے یقین کے ساتھ صحابہ کرام نے اس بات کو سنا اور اسی لیے اندر سے ایمان کی لہر ایسے اٹھی کہ وہ ایمان ہر قسم کے فتنے اور شکوک و شبہ سے پاک صاف تھا. ہمیں یہ سیکھنا ہے اللہ کی باتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان دل کے یقین سے ہمیں سننا ہے, عقل کی بنیاد پہ نہیں سننا ہے. عقل کی بنیاد پر سنیں گے شک پیدا ہوگا, شبہ پیدا ہوں گے, اور وہ شک و شبہ وَظَلَّ وَلَالًا بَعِيدًا ایسے دور کی گمراہی میں لے جائیں گے کہ واپسی بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ عقیدوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں ایک عقیدہ یہی ہے, تفضیل کا فتنہ بھی ہے. تفضیل کا فتنہ اس زمانے میں شروع ہوا, کون فضیلت والے, حضرت علی افضل ہیں, فلاں افضل ہیں, فلاں افضل ہیں. آج تو ہے نہیں, آج آج ہم آج اپنے لیول پہ ہم کہہ رہے ہیں کون سا افضل ہے, یہ کام افضل ہے, وہ کام افضل ہے, یہ بات افضل ہے, وہ بات افضل ہے. یہ تفضیل کا فتنہ بنیاد وہاں پڑی, لیکن آج ہمارے لیول میں یہ زبان پہ چل رہا ہے. ہر آدمی اپنے کو افضل سمجھتا ہے, اپنے کام کو افضل سمجھتا ہے, دوسرے کو غیر افضل سمجھتا ہے. ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم فرمائے. دین کے اندر ایک بات ہمیں یاد رکھ لیں, عمل میں اختلاف, یہ جو ہے اختلاف قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ رحمت ہے, یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, قیامت تک چلے گا, اور اس کی بنیادیں قرآن و سنت ہیں. منشا اطاعت اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لیکن عقیدے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ہیں, اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن اس میں فتنے پیدا ہوں گے, ان فتنوں سے بچنے کا راستہ ید اللہ علی الجماعہ, جماعت کو لازم پکڑنا. کون سی جماعت؟ جو جماعت حق پر ہے, جو جماعت حضرات صحابہ کے عقیدوں پر ہے, جو جماعت حضرات صحابہ کے طریقوں پر ہے. من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے علیحدہ رہا, اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا ٹھکانہ جو ہے نا دوزخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله, اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم احفظنا من كل بلايا والمصائب والأعداء والأمراض. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو اے اللہ کامل فرما, ہر قسم کی شکوک و شبہات سے, ہر قسم کے فتنے سے, گمراہی سے ہمارے ایمان کی عقیدوں کی یا اللہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت جو فتنے چل رہے ہیں پھیل رہے ہیں اللہ, اے اللہ وہ فتنے جس کو ہم فتنہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ فتنے جس کو ہم فتنہ بھی نہیں سمجھتے ہیں اللہ, لیکن تیرے پاس وہ فتنے ہیں, یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو, ہمارے دین کو عملی گمراہی سے, عملی فتنوں سے بھی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت کے, عزت کی, برکتوں کی, صحت کے اللہ فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما, آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرما. یا اللہ ہر قسم کی مشکلوں کو, رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ ہر جو کام اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ اپنے کرم سے, اے اللہ عافیت کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ اے اللہ اس کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.